بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز 13ویں پارے کے دوسرے آدھے سے فَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ. عقل مند لوگ کون ہیں جو اللہ کا کیا عہد کو پورا کرتے ہیں, رشتوں کو جوڑتے ہیں, وعدہ پورا کرنے والے ہیں اور اللہ کی خاطر صبر کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرتے ہیں, برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں. یہ عقل مند لوگ ہیں, اللہ سے ڈرتے ہیں اور آخرت کے برے حساب سے خوف رکھتے ہیں. اور اللہ نادان لوگ کون ہیں؟ نادان وہ ہیں جو اللہ سے کیا عہد توڑتے ہیں, رشتوں کا قطع تعلق کرتے ہیں, زمین پہ فساد کرتے ہیں. اور یہ بتایا کہ رزق کے خزانے اللہ کے پاس ہیں, جس کے لیے چاہے بڑھا دیں. اس کا تذکرہ فرمایا, اللہ کے حبیب کو تسلی دی کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ مذاق کیا گیا, ان کا انجام بھی اللہ کی ناراضگی کا دنیا میں دیکھ لو. اس کا تذکرہ فرمایا. اور پھر ہر بستی میں اللہ رب العزت اپنا رسول بھیجتے ہیں, جب وہ قوم نہیں مانتی تو پھر اللہ کی ناراضگی کی شکلیں وہاں ظاہر ہوتی ہیں. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر سورہ ابراہیم ہے, جس کے آغاز میں قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے کہ یہ کتاب ہے روشنی کی, اندھیروں سے لوگوں کو نکالتی ہے روشنی کی طرف, اور اللہ ہی کی طرف سے ہے. اور کافر لوگ جو اس پہ ایمان نہیں رکھتے وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں, رائے حق سے روکتے ہیں. اللہ کے نافرمانے کا انجام کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں اللہ کا سب سے بڑا دشمن مقابلے میں آیا, کیسے اللہ نے اسے ہلاک فرمایا. پھر اللہ نے اپنا ایک دستور بتایا ہے, جو شکر کرتا ہے اللہ اسے زیادہ عطا فرمایا کرتے ہیں. کبھی تو گنتی میں وہ چیز بڑھ جاتی ہے اور کبھی گنتی میں نہیں, بلکہ کیفیت کے اندر اللہ اس میں اضافہ فرما دیتے ہیں. اور جو لوگ ناشکری کرتے ہیں اللہ ان پہ ناراض ہوتا ہے, ان کی نعمتیں ان سے چھین لیتا ہے. یا پھر نعمتیں تو ان کے پاس ہوتی ہی رہتی ہیں, لیکن اس کی روح اور اس کی برکت اور اس کا لطف اللہ اس سے محروم کر دیتا ہے. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا تذکرہ فرمایا. کفار رسولوں کا انکار کیا کرتے تھے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دھمکی دیتے کہ تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے. پھر اللہ نے آخرت کا منظر ذکر فرمایا کہ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے اور ان کے بہروپی پیشوا بھی جہنم میں جائیں گے, تو یہ پیچھے چلنے والے اپنے مقتداؤں کو کوسیں گے اور وہاں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے اور شیطان پر بھی الزام ڈالیں گے. شیطان بھی کہے گا میں, وہ بھی برات کا اعلان کرے گا اور کہے گا میں نے, میرا بس تو تم پہ نہیں چلتا تھا, میں نے راہ دکھائی تم چل پڑے. تمہاری اس سزا کا سزاوار تم خود ہی ہو, تمہارا اپنا طرز عمل ہی ایسا تھا. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر کلمہ طیب کی مثال دی, ایک اچھے درخت کی طرح جس کی جڑیں مضبوط ہوں, پھل شاندار ہو. فرمایا اسی طرح ایمان بھی اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اور اس کا پھل بھی بڑا لذیذ اور میٹھا ہوا کرتا ہے. اور برا کلمے کی مثال اس درخت کیسی ہے, زمین کی سطح پہ جھاڑیوں کی طرح ہو, جس کے اندر پائیداری بھی نہ ہو اور پھل بھی بے مزہ اور پھل بھی کوئی نہ ہو. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے ان کی مذمت فرمائی, جو اللہ کی نعمتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں. اللہ ہی ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کرتا ہے, آسمان سے بارش بھیجتا ہے, پھر زمین سے مختلف قسم کی کھیتیاں اور پھل کو اگاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے, انہوں نے اللہ کے سامنے فریاد کی اپنے اولاد کے لیے, اپنے گھرانے کے لیے, کہ اللہ میری اس اولاد کو نمازی بنا دے اور ان کی معیشت کا انتظام بھی فرما دے. میں انہیں, حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے کہنے پر اپنی بیوی اور اپنے بچے کو ایسی وادی میں چھوڑ گئے جہاں زندگی کا کوئی سامان موجود نہیں تھا, لیکن اللہ کا حکم تھا, سر خم تسلیم کیا, جب وہاں چھوڑ کے آنے لگے اللہ کے بھروسے پر اللہ کی طرف سے یہ بھی حکم تھا کہ بات نہیں کرنی, بس چھوڑ کے آ جاؤ. اہلیہ کہنے لگی, ہمیں اس ویرانے میں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو جس کے اطراف میں سوائے کالے پہاڑوں کے کوئی چیز کوئی نہیں؟ یہ تاریکی, یہ تنہائی کس کے سہارے پہ چھوڑ رہے ہو؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہیں. دو چند مرتبہ اس نے سوال کیا, آخر وہ کہنے لگی, اللہ کا حکم ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سر ہاں میں ہلایا. تو عجیب خاتون تھی کہ اللہ کی ذات, اللہ کا نام آنے کا دیر تھی, ایسا اللہ پر اعتماد اور یقین تھا. کہنے لگے, اذا لا یضیعنی, اگر اس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو اور اس کے حکم کے خاطر چھوڑ کے جا رہے ہو, پھر وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. آج بھی وہ پہاڑوں کو دیکھو اور پھر تنہائی اور تاریکی اور پہاڑ اور پانی نام کی چیز کوئی نہیں, زندگی کا سامان کوئی نہیں. کیا اعتماد تھا اس خاتون کو اپنے اللہ پر, لیکن اللہ نے پھر اسی کے اعتماد سے ایسا نظام چلایا, ایسا چشمہ جاری فرمایا کہ لاکھوں کروڑوں انسان اس پانی سے سیراب ہو رہے ہیں. اسے غذا بھی بنا دیا, اسے شفا بھی بنا دیا, اور اسے اللہ رب العزت نے مبارک بھی بنا دیا, اس کا پینا ثواب بھی بنا دیا. یہ اس خاتون کا اللہ کی ذات پہ اعتماد تھا. اللہ نے وہاں سے چشمہ جاری فرما دیا, زم زم کا ٹھہر ٹھہر, اتنا چل پڑا کہ اس عورت کو رکوانا پڑا, ٹھہر جا ٹھہر جا, رک جا رک جا کہنا پڑا. اسی نسبت سے اس کا نام ہی زمزم پڑ گیا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں اپنے گھرانے کے ان دونوں فرد کو چھوڑ کے آ رہے, اللہ کے سامنے ہاتھ بھی پھیلا رہے, اللہ تیرے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہوں اس لیے کہ حرم کے قریب ہیں, نماز بھی پڑھیں گے, ماحول بھی اچھا ملے گا, اور پھر ان کی معیشت کا بھی انتظام کر دینا, لوگوں کا رجوع اس طرف کر دینا تاکہ وہ یہاں بسنے لگ جائیں اور یہاں کوئی زندگی کا سامان ہونے لگے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا نتیجہ ہے. دنیا بھر کا پھل وہاں ملتا ہے, موسم ہو یا نہ ہو, لیکن وہاں وہ سارا پھل ملتا ہے اور سارے سال ملتا ہے, اور ایسی مخلوق وہاں اکٹھی ہوتی ہے, کسی چیز کی کمی کوئی نہیں ہوتی. لیکن ساتھ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا میں سبق بھی ملتا ہے. باپ کتنا دانش مند دور اندیش ہے کہ اپنی اولاد کی جو پہلی فکر کی وہ یہ کی کہ اسے اللہ اپنا تعلق نصیب فرمانا, یہ نمازی بن جائے. دوسرے درجے پہ لائے معیشت کی بات, دوسرے نمبر پہ یہ. وہ بڑے نادان ہیں ماں باپ جو معیشت کی اتنی فکر میں پڑ گئے کہ اپنی اولاد کی دینداری ایمان ہی کو بھول گئے کہ ان کا آخرت کا کیا ہوگا, ایمان کا کیا ہوگا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اولاد کے سب سے بڑے خیر خواہ اور سب سے بڑے دانش مند ہیں. اپنی اولاد کے لیے سب سے پہلے دین مانگا, پھر معیشت کے لیے بھی اللہ سے دعا کی, اور پھر اپنے لیے اور سارے ایمان والوں کے لیے دعا فرمائی. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا, ظالم دنیا میں اتراتے پھرتے ہیں, اپنے اختیارات اور اپنی قوت پہ بس اوقات گھمنڈ میں ہوتے ہیں, لیکن اللہ ظالموں سے بے خبر کوئی نہیں, ڈھیل دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو تماشا بن جاتے ہیں. پھر اللہ نے آخرت کا منظر ذکر فرمایا کہ کس طریقے سے ان کے لباس کے اندر بھی لباس انہیں ایسا پہنایا جائے گا جو آگ کا ہوگا, اور ان کے گردنوں پہ توک ڈالے جائیں گے, زنجیروں میں کھینچے جائیں گے, جہنم میں ڈالے جائیں گے, اور گندا پیپ ان کی غذا اور پینے کی چیز ہوگی, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر سورہ حجر کا تذکرہ ہے, ابتدا میں قرآن کی عظمت کا تذکرہ. آج کافر ایمان نہیں لے کے آتے, فرمایا ایک دن آئے گا جب ایمان کی قدر و قیمت ان کی آنکھوں کے سامنے کھلے گی, کہیں گے ہائے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے, کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے. کافر بھی مسلمان نہیں ہوئے تو انہیں اس وقت حسرت ہوگی, اور جو مسلمان پیدائشی ہیں اور خاندانی ہیں اور جسے کہیں کہ آبا و اجداد سے مسلمان ہیں, آج انہیں بھی اسلام اور ایمان کی قدر و قیمت کا اندازہ کوئی نہیں. اس لیے تو کتنے ایسے ہوتے ہیں جو مردم شماری کے مسلمان ہوتے ہیں, قدر کوئی نہیں کرتے. موت اسلام پہ کوئی نہیں آتی, موت اسلام پہ کوئی نہیں آتی, ایسا کفر کا کلمہ کہتے ہیں, ایمان سینوں سے نکل جاتا ہے. اللہ کے خزانوں کی یہ دولت ایسی ہے جو صرف قدردانوں کے پاس رہتی ہے نہ قدروں سے لے لی جاتی ہے. تو اللہ نے وہ منظر نامہ ذکر فرمایا کہ یہ کافر نہیں اسلام لے کے آ رہے, لیکن ایک دن جب اسلام ایمان کے قدر و قیمت کی منڈی لگے گی اور اس کی وہاں قیمت نظر آئے گی کہیں گے ہائے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے, اور مارے افسوس کی انگلیاں چبا لیں گے. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ کی بڑائی ہے, اللہ کی عظمت کے تذکرے ہیں, اور قرآن کا تذکرہ ہے, یہ اللہ کی کتاب ہے, اور اس کی ایک خصوصیت ہے کہ اس کی حفاظت کا انتظام اللہ نے خود لے رکھا ہے. باقی ساری آسمانی کتابیں آئیں, قوموں کے حوالے کر دیں, تم جانو تمہاری کتاب جانے. اللہ کی کتاب کی حفاظت, اس قرآن کی حفاظت کا انتظام اللہ نے خود لیا ہے. مسلمانوں کا ایمان ہے قیامت تک اس کے الفاظ بھی محفوظ رہیں گے, اور نبی کی احادیث کی شکل میں اس کا مفہوم اور اس کا مضمون بھی محفوظ رہے گا. جیسے قرآن محفوظ ہے, ایسے نبی کے حدیث بھی قیامت تک محفوظ ہیں گے, اس لیے کہ اللہ نے ذمہ داری لے رکھی ہے. اور دونوں کی حفاظت کی عجیب و غریب اس امت میں شکلیں نظر آتی ہیں. ایک معصوم سا بچہ ایک بوڑھے بزرگ کو بھی غلطی کرتے ہوئے اگر چاہے تو پیچھے سے روک لیتا ہے اور بتا دیتا ہے. صدیاں گزر گئی ہیں اور نہ اس کی زبر میں فرق آیا, نہ زیر میں فرق آیا, نہ کلمے اور الفاظ میں فرق آیا. اس زمانے میں نہ پریس موجود تھی, نہ خطاط موجود تھے, وہاں تو لکڑیوں پر اور پتھروں پہ لکھا جاتا تھا, لیکن چاروں دنیا کے ہر کونے کے اندر قرآن اپنی اصلی شکل کے اندر محفوظ ہے. اسی طرح اس امت میں حدیث کی حفاظت کا بھی عجیب و غریب انتظام ہے. کوئی ایک چیز میرے پیارے نبی کی ایسی نہیں جو امت تک آج محفوظ نہ ہو. یہاں تک کہ آپ نے بال کیسے بنائے یہ بھی محفوظ ہے, آپ نے کھانا کیسے کھایا یہ بھی موجود ہے. جہاں یہ موجود ہے کہ بیت اللہ میں آپ کیسے داخل ہوئے, اس امت کے لیے یہ سبق بھی نبی کی زندگی میں موجود ہے. آپ باتھ روم میں گئے کیسے, نکلے کیسے. ایسی ساری زندگی اللہ کے حبیب کی احادیث کی شکل میں آج محفوظ ہے. اور نہ صرف یہ محفوظ ہے, اگر میں کوئی یہ بات کہہ دوں کہ یہ نبی کی حدیث ہے, تو راستے کے جتنے سلسلے ہیں کس سے کس سے کہاں تک آخر محمد رسول اللہ تک یہ حدیث پہنچی, درمیان میں جتنے واسطے ہیں ان کی زندگیاں بھی محفوظ ہیں, اور ان کا عمل اور کردار اور ان کا علم اور حافظہ اور ذہانت کی ساری تفصیل بھی موجود ہے, اس لیے کہ اللہ نے حفاظت کا انتظام کیا ہے. یہ حفاظت کی ساری شکلیں بنائی ہیں. پھر انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا, ہم نے اس انسان کو مٹی سے بنایا ہے اور پھر اس کے اندر زندگی ڈالی ہے, اسے مسجود ملائکہ بنایا ہے. شیطان نے انکار کیا ہے, راندہ درگاہ ہوا, اللہ کی رحمت سے دور ہوا. اس نے اعلان کیا انسان کو گمراہ کروں گا, لیکن ساتھ ہاں اللہ نے کہہ دیا تیرا بس مخلصین پہ نہیں چلے گا, تیرا مکر و فریب میرے مخلص بندوں پہ نہیں چلے گا. اس کا تذکرہ فرمایا. اور پھر جنت کا تذکرہ, جنت ایمان والوں کے لیے اہل تقویٰ کے لیے ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں فرشتے انسانی شکل میں بیٹے کی خوشخبری لے کے آئے, بیوی اور خود آپ حیران ہو گئے, کیا مجھے دوسری شادی کرنی ہوگی, کیا میں اسی بڑھاپے سے جوانی میں آ جاؤں گا, کیا میری بیوی کے اندر پھر جوانی لوٹ آئے گی, کیسے ہوگا. اللہ کے فرشتوں نے کہا اسی بڑھاپے میں 120 سال کی عمر میں اللہ تجھے بیٹا دے گا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر اس وقت 120 سال تھی, نہ تو جوان ہوگا نہ تیری بیوی جوان ہوگی, اسی بڑھاپے میں اللہ بیٹا عطا فرمائے گا. یہ خوشخبری دی اس لیے کہ فرمایا کہ اللہ کے بندے اللہ کی رحمتوں سے کہاں مایوس ہوا کرتے ہیں. پھر قوم لوط کا تذکرہ ہے, اور اللہ کا جو ان پہ عذاب پڑا اس کا نقشہ ذکر فرمایا. قوم صالح کو اللہ کی نظروں سے گری, اور کس طریقے سے اللہ نے اسے عبرت کا نمونہ بنایا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا ہم نے آپ کو 7 مثانی قرآن کی ایک سورت سورہ فاتحہ عطا فرمائی جو بار بار پڑھی جاتی ہے, یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر سورہ نحل کا تذکرہ ہے, ابتدا میں قیامت کا تذکرہ, قیامت آنے والی ہے جلدی نہ کرو آئے گی ضرور. اور پھر اللہ کی قدرت کا تذکرہ, کس طریقے سے اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمائی اور چوپائے پیدا فرمائے جو تمہارے لیے فخر کی چیز بھی ہیں، زینت کی چیز بھی ہیں۔ آسمان کو دیکھو کیسے بارش برساتا ہے، پھر زمین سے کیسے پھل اگاتا ہے، اور ان کے رنگت اور ذائقے کیسے مختلف ہیں۔ یہ ساری اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے بتایا کہ جب ظالم کی موت آئے گی اور ظلم کرنے والا جب دنیا سے جائے گا تو پھر اس سے کہا جائے گا، اب دیکھ جس کا تو انکار کیا کرتا تھا، اور تکبروں متکبرین کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور نیک لوگوں کی روح قبض کرنے والے اللہ کے پاکیزہ فرشتے آئیں گے اور انہیں تسلی اور حوصلہ دیں گے، اور جنت ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت بتائی، دیکھتے نہیں میری قدرت کا منظر، کس طریقے سے تمہیں صاف شفاف دودھ تمہیں ملتا ہے، حالانکہ اس کا ماحول کیسا پرخطر، اور جسے کہیں کہ پرخطر ہوتا ہے، وہاں خون بھی ہے، گوبر بھی ہے، گندگی بھی ہے، صاف ستھرا دودھ تمہیں ملتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اور پھر دیکھتے نہیں کس طریقے سے اللہ رب العزت نے ایک مکھی کو اپنی قدرت کا شہکار بنایا، نخل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، کس طریقے سے اسے اللہ نے اپنی قدرت کا شہکار بنایا ہے۔ عجیب نظام ہے اس کا، عجیب نظام ہے۔ وہ اپنے چھتے کے اندر کئی سارے مسدس خانے، چھ کونوں والے خانے بناتی ہے، اور بال برابر بھی اس کے خانوں میں فرق نہیں ہوتا، ایسا انجینئری نظام چلتا ہے۔ اور پھر وہاں ہر چیز کی تقسیم ہے، بچے پیدا کرنے کا الگ نظام ہے، خوراک اکٹھا کرنے کا الگ سلسلہ ہے، شہد جمع کرنے کی الگ سلسلہ ہے، پھر ایک پوری سسٹم اور سکورٹی ہے، کاموں کی تقسیم ہے، ایک ان پر ملکہ ہے۔ پھر وہ مکھیاں دور جاتی ہیں، فضاؤں میں اڑ کر جا کر اس پتے سے مغز نکال کر لاتی ہیں، نشان بھی چھوڑ کے آتی ہیں تاکہ دوسری مکھی یہاں وقت ضائع نہ کرے، یہاں سے مغز نکالا جا چکا ہے۔ پھر اڑتے ہوئی اپنی مسکن پہ آتی ہے، اور اگر کوئی مکھی اپنی جگہ سے ہٹ کر کوئی زہریلی چیز پہ بیٹھ جائے، جب وہ آتی ہے تو سکورٹی والے پکڑ کر اسے مار دیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ زہریلی مواد اندر چلا جائے۔ فرمایا، یہ ایک مکھی کے واسطے سے اللہ نے تمہارے لیے ایسی خوراک کا انتظام فرمایا جس میں اللہ نے شفا رکھ دی، ہاں جس میں اللہ نے تمہاری، یہ تمہارے لیے عبرت اور قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ کی قدرت اور طاقت کیسی ہے، کیسا اس کا نظام چلتا ہے، اللہ کی بڑائی کا تذکرہ ہے۔ یہ مشرک ہیں، یہ کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں، کتنے نادان ہیں، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں، اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہیں، حالانکہ انہیں اگر بیٹی کی خوشخبری مل جائے تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں۔ سوچتے ہیں ساری زندگی ذلت کے ساتھ رہیں یا اس کو اٹھا کر زندہ درگور کر دیں۔ یہ مشرکوں کا تذکرہ ہے، اور قریب قریب بے دین مسلمانوں کا حال بھی یہی ہوا ہے، انہیں بھی بیٹیاں اب پسند نہیں ہیں، اور پتہ چل جائے تو ان کو ضائع کرا دیا جاتا ہے۔ اور بعض تو اتنے ایسے ظالم ہیں کہ 4 مہینے روح پڑنے کے بعد بھی اسے ضائع کرا دیتے ہیں، یہ قاتل ہیں۔ کل قیامت میں یہ بچی پوچھے گی، مجھے زندہ درگور کیوں کیا گیا تھا؟ اور یہ آج بچیوں سے نفرت اس لیے کی جاتی ہے کہ ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے رسم و رواج نے بچیوں کو بوجھ بنا دیا ہے، اور بلا وجہ کے اسٹیٹس کے نام و نمود کے نقشوں نے بچیوں کو بوجھ بنا دیا ہے۔ حالانکہ اسلام میں بچے نعمت ہیں، بیٹیاں رحمت ہیں، بیٹے نعمت ہیں، بیٹیاں رحمت ہیں، رحمت ہی ہوا کرتی ہے۔ لیکن کچھ مشرکین کا وہ سوچ و فکر بدقسمتی سے معاشرے میں رواج ہونے لگا ہے، حالانکہ وہ جب انہیں بچیوں کی خوشخبری ملتی، ذلت سے، رسوائی سے چہروں پہ سیاہی چھا جاتی۔ اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کی قدرت اور بڑائی کا تذکرہ ہے، اور اس کی عظمت کا تذکرہ، اور اس نے کس طریقے سے انسان کے لیے گھر کی نعمت دی، لباس پوشاک کا انتظام فرمایا۔ پھر قیامت کا منظر نامہ ہے، کہ جس دن ہر شخص قبر سے اٹھایا جائے گا اور اس پر گواہ بھی موجود ہوگا اور نافرمان کو اس کی سزا ہوگی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب پر گواہی دیں گے اور فرما بردار لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں عزت کا مقام ہے۔ پھر اللہ کے قرآن کا تذکرہ ہے جسے اللہ رب العزت نے ہر قسم کی زندگی کے بنیادی اصول کی تفسیر اور وضاحت کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفر۔